بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے رمضان جیسی دولت پھر سے نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سے دعا کی جائے کہ اللہ پاک روزے بھی آسان فرمائے اور تراویح بھی آسان فرمائے. گرما کا زمانہ ہے، تھوڑا سا روزے لمبے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دن بڑا بھی ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو مجاہدہ ہو جاتا ہے نسبتاً. مگر یہ مہینہ مجاہدے کا ہے، آدمی ہمت سے کام لے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے مدد مانگے تو اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے. تھوڑا سا مجاہدہ اس دنیا میں آدمی کو کرنا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے. روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب موقع دیا ہے. تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، آدمی محنت کر لے، قربانی دے لے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے اور فزیکلی طور پر بھی تیار ہو جائے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور اسی لیے رمضان کے مہینے کی جو ثواب ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آتا، یہ نہیں آتا کہ کتنا ثواب ملے گا، یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا ہوتا ہے، روزہ میرا ہوتا ہے، میں ثواب دوں گا اس کا، تو اس کی کوئی حد نہیں. علماء نے فرمایا اللہ پاک اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہزاروں ہزار سال کا میدان حشر کا دن، تھوڑی سی آدمی محنت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیتا ہے، اللہ پاک پتہ نہیں انہیں وہاں عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے، اس دن کھڑے ہونے کی مصیبت سے بھی محفوظ فرمائیں گے. اور پھر تھوڑا سا یہاں گرمی اور پیاس کو آدمی برداشت کر لے گا تو میدان حشر کی گرمی اور پیاس سے آدمی بچ جائے گا. تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے صبر کا، برداشت کا، قربانی کا مہینہ ہے. تو تھوڑا سا آدمی تیار ہو جائے تو اللہ پاک آسان فرما دیں گے. ماشاءاللہ سے ہمارے مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، بہت ہی اسموتھلی اور آسانی سے پونے دو پارے انہوں نے سنا دیے. ہم لوگ اپنے طور پر سوچیں کہ ہم نے کبھی پونے دو پارے پتہ نہیں سال بھر میں بھی پڑے ہوں گے کہ نہیں پڑے ہوں گے. کتنا رمضان کے مہینے کی برکت ہے وہ ہو گیا، اور اللہ نے ایسا ملکہ دیا ہے ان کو الحمدللہ تعالیٰ کہ ایسے حافظ بہت کم ہوتے ہیں. اتنے پختہ اور اتنے پختہ کار اور صحیح پڑھنے والے حافظ بہت ہی کم ہوتے ہیں، صحیح پڑھنے والے، سمجھ میں بھی آنے والے، پھر غیر ضروری وقت بھی ضائع نہیں کرنے والے. بعض لوگوں کو کھچمتانے کی بہت عادت ہوتی ہے، وقت بہت لے لیتے ہیں، ویسا بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک گھنٹے میں پورے پونے دو پارے سنا دیے ماشاء اللہ مولانا نے. اللہ جزائے خیر دے، ان کو ہمت دے اور ان کی صحت برقرار رکھے. تقریباً 8-10 حفاظ ہیں اس وقت مولانا کے پیچھے، مگر الحمدللہ تعالیٰ کسی کو ذرا بھی خلجان نہیں ہوا کہ بھائی کسی قسم کی کوئی بات ہوئی. بہت پختہ اللہ پاک نے ان کا حافظہ بنایا ہے. تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ پاک نے جو اپنے مبارک کلام ہمیں سنوایا، اپنے سامنے کھڑا کر کے سنوایا، اور سال میں ایک مرتبہ اس کو نیچے کر دو، سال میں ایک مرتبہ اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ پاک قرآن پاک پڑھواتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں کہ یہ میرا نازل کیا ہوا کلام ہے، اس کو سنو. اور ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو جو اس کے مضامین ہیں وہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ہمارے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کان اس سے آشنا ہو کہ میرا کلام کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں. اور کلام کیا ہے میرے دوستو؟ اصل اللہ پاک کی باتیں اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک کا تعارف اپنے بندوں کو ہے، اللہ پاک کی مرضیات اپنے بندوں کو بتائی جاتی ہیں. اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی مرضیات ہیں. چیز تو قرآن اے کلام حق شناس. قرآن کیا ہے اے قرآن پاک کے سمجھنے والے، کلام حق کو جاننے والے، قرآن پاک کیا ہے؟ یہ تیرے پروردگار کی رونمائی ہے تیرے لیے، یہ رونمائے رب ناس با جان ناس، کہ انسانوں کے رب کا تعارف ہے انسانوں کو، انسانوں کی جان کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیسی قدرت والا ہوں، میرا کیا نظام ہے، میں کیا چاہتا ہوں، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. تو اس کا تھوڑا سا سلسلہ خلاصے کے طور پر انشاء اللہ تعالیٰ ہر روز تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اگر وہ شامل حال رہی تو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن کا یہ سلسلہ رہے گا، 20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے کے درمیان میں، چونکہ راتیں چھوٹی ہیں بہت زیادہ کھینچنا زیادہ ٹائم لینا مناسب نہیں رہے گا. سب سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سنتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض معروض کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے بڑوں کے تعریف کی جائے کہ آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں. اللہ پاک نے خود ہی بتایا کہ میرا تعارف ایسا کرنا اور میری تعریف ایسا کرنا. پھر دعا سکھائی گئی اور اللہ سے معاہدہ کیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ معاہدہ کرتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے. تا زندگی ایک مسلمان کا، مرد کا، عورت کا، اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ معاہدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت نہیں چاہیں گے، مدد نہیں چاہیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ ہر نماز میں ہم کرتے ہیں. تو دھیان رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے سر جھکے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلے. استعانت میں ہاتھ پھیلتا ہے، عبادت میں سر جھکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے. اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز سیدھا راستہ ہے، سب سے زیادہ اہم، کھانے سے بھی زیادہ اہم، پانی سے بھی زیادہ اہم، لباس سے بھی زیادہ اہم، جاب سے بھی زیادہ اہم، بیوی بچوں سے بھی زیادہ اہم. سیدھے راستے پہ چلے آدمی اور اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، اسی پر اس کا انتقال ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے وہ مانگا جاتا ہے. اب وہ بات چونکہ واضح نہیں رہتی پوری بات بعض مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے تفصیل بھی اسی موقع پر سمجھا دی، بتا دی کہ سیدھے راستے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا راستہ، اللہ کے ان بندوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں اور صلحاء ہوتے ہیں. انبیاء اور اس کے بعد صدیقین اور صلحاء اور شہداء، ان راستوں انعمت علیہم کہتے ہیں، ان کو منعم علیہم کا راستہ کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خالی یہی نہیں ہے کہ یہ دعا مانگتا ہے بندہ کہ مجھے سیدھا راستے پر چلاؤ. دو راستے اور دنیا میں پائے جائیں گے قیامت تک، ان دونوں راستوں سے بچاؤ کی دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. جیسے سیدھے راستے کی دعا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، غلط راستے سے بچاؤ کی دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. اس میں بنیادی طور پر دو راستے غلط ہوتے ہیں، ایک کو مغضوب علیہم کا راستہ کہتے ہیں، ایک کو ضالین کا راستہ کہتے ہیں. مغضوب علیہم کا راستہ ان کا ہوتا ہے جو شرارتاً صحیح بات کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں. مغضوب علیہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو صحیح بات کو نفس کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اور ضالین کہتے ہیں ان لوگوں کے راستے کو کہ جو شرارتاً نہیں بلکہ جہالت کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے صحیح راستے کو چھوڑ دیں. تو نہ تو ایسا ہو ہمارے ساتھ میں کہ ہم غلط فہمی اور کنفیوژن کی وجہ سے صحیح راستے کو چھوڑ دیں، اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگتی، اور نہ ایسا ہو کہ ضد اور شرارت اور سرکشی کی وجہ سے آدمی صحیح راستے کو چھوڑ دے، اس سے بھی پناہ مانگنے. کیونکہ نفس بڑا شریر ہے انسان کے ساتھ، شیطان بڑا شریر ہے، اور ماحول اگر اس کو نفس و شیطان کے موافق مل جاتا ہے تو اور زیادہ نفس کے لیے مشکل ہو جاتا، مشکل میں ڈال دیتا ہے نفس کسی انسان کا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں زیادہ تر مغضوب علیہم اور ضالین کا ہی راستہ پایا جاتا ہے. اب اس میں انعمت علیہم کے راستے پہ مجھے آپ کو رہنا ہے، یہاں یا مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا ضالین کا راستہ ہے. مفسرین نے جو تفسیر فرمائی ہے اس راستے کے بارے میں، وہ دو کی بتائی ہے، وہ دونوں کے دونوں یہاں پائے جاتے ہیں. تو ہم جس جگہ پر ہیں بالخصوص، ویسے پوری دنیا کے اندر بھی، لیکن بالخصوص جس ملک میں ہمیں، جس کنٹری میں ہمیں، یہاں دو راستے ہیں، مغضوب علیہم کا راستہ ہے زیادہ اور ضالین کا راستہ ہے زیادہ. اس میں انعمت علیہم کے راستے پر مسلمان کو چلنا ہے، تو دعا بھی اس کو بہت اہتمام سے سنسیئرلی کرنی ہوگی، اور کوشش بھی اس کو پورے اہتمام سے کرنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، اس کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے. پھر یہ جو سورہ، اس کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور سنا آج ہم نے، اس میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے کہ کتاب کے بارے میں تمہارا ذہن صاف رہنا چاہیے. وہ یہ کہ اس کتاب میں نہ کبھی پہلے شک ہوا، نہ آئندہ کبھی شک ہوگا، نہ اس وقت کوئی ڈاؤٹ ہے. کسی بھی طرح کی ترقی ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ کتاب شک شبہ سے بالا تر ہے. کس چیز میں؟ اپنے پروف کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، شک سے بالا تر ہے. اس کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں کچھ گڈ مڈ ہو گئی ہو، آگے پیچھے ہو گئی بات، یہ شک شبہ سے بالا تر ہے. آئندہ کبھی کوئی اس میں کنفیوژن آ جائے گا، غلطی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ اس سے اچھا کوئی راستہ فائنڈ آؤٹ ہوگا، ان سب چیزوں سے بالکل خالی رکھنا ہے، اس سے شک شبہ سے بالا تر ہے. یہ کتاب شک سے بالکل بری ہے، لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب پایا ہی نہیں جاتا ہے. ہزاروں سال پہلے کی باتیں بھی اس میں بالکل واضح انداز میں صحیح طریقے پہ بتائی ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں سال بعد کی باتیں بھی اس کے اندر بالکل واضح اور صاف ہے، ویسے ہی ہوگا جیسے بتائی گئی ہیں، اور اس وقت بھی ایسے ہوگا، اور پوری قیامت تک کے انسانیت کے واسطے یہ ہدایت والی کتاب ہے، صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے، نجات اسی راستے پر اب ملے گی ساری انسانیت کو، پوری مسلمان تو خیر مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کے علاوہ غیروں کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، کہ وہ اس کتاب کو اپنا رہنما مانے اور اس کتاب کے مطابق عمل کرے، مسلم ہوں گے غیر مسلم ہوں، سب کے لیے ایک ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں. جو غیر آسمانی کتابیں ہیں وہ تو کبھی بھی نجات نہیں دینے والی تھی، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی کینسل ہو چکی ہیں، جو کتابیں ہیں ان کو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اب وہ منسوخ ہو چکی، کینسل ہو چکی، اب یہ صرف قرآن پاک ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بالکل سچی ہے، شک شبہ سے بالاتر ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے چلنے والی بک تھی، اس وقت کی جو ہے نا کتاب ہے اس زمانے میں کام آنے والی ہے، آئندہ نہیں کام آئے گی، بعد میں کسی کو کام نہیں آئے گی، سائنس کے دور میں کام نہیں آئے گی، ترقی کے دور میں کام نہیں آئے گی، سائنس اس کو کبھی ٹھکرا دے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل شک شبہ سے بالاتر کتاب ہے. ایک مسلمان کا سب سے زیادہ عزم اور یقین پختہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ ہونا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے. پہلا ہی جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. فائدہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ کتاب سے فائدہ ان لوگوں کا ہوگا جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. جو نہیں ڈرنا چاہتا اس کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، جو سیدھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا اس کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. غیب پر یقین رکھنا، جتنی انسین باتیں آپ کو اس میں ملیں گی جو نظر نہیں آتی، انسان دیکھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے، ان سب پر یقین کرنے کے لیے یہ کتاب ہے، وہ چیزیں بتائے گی یہ کتاب، بالکل مان لینا ہے اس کو. اور جو عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ بتانے والی ہے، جان سے عبادت کرنے والوں کے لیے اقامت صلاۃ کا لفظ عام طور پر جانی عبادتوں کے لیے بولا جاتا ہے، مال سے عبادت کرنے والوں کے لیے اتاع زکات کا لفظ زیادہ تر اس کے لیے، جانی اور مالی دونوں طرح سے قربانیاں دے کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ مستعد ہیں چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب راستہ بتائے گی، جگہ جگہ قدم قدم پر رہنمائی کرے گی. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی پچھلی کتاب کا انکار نہیں کرتی، جتنی پہلے پیغمبر آئے سب کی تصدیق کرتی ہے، جتنی کتابیں آئیں ان سب کی بھی تصدیق کرتی ہے. اس کتاب پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے، سارے ایمان والوں کے لیے، کہ اس کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، کسی ایک پیغمبر کی بھی نفی اور انکار کر دینے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آدمی، چاہے مسلمان ایسا کرے چاہے کوئی غیر مسلم ایسا کرے، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے ہم، جتنے آئے ہم مانتے ہیں، جو تفصیلاً جن کا علم بتایا گیا ان کو تفصیلاً 25 پیغمبروں کا تعارف کرایا گیا ہے قرآن پاک میں، ان سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، آئے ہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ. اور ایسی جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو پہلے آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان، اور جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان، اور آخرت پر یقین کرنے والوں کے لیے ہے یہ کتاب، کہ جن کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہاں ہونا ہے، پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی اسی کے یعنی اعتبار سے گزارنی ہے، جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہے ان کے لیے یہ کتاب راستہ بتائے گی. اس کے بعد اللہ پاک نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر فرما دیا، کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں، ایک وہ جو بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ایک وہ جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں اپنے کو بتاتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اندرونی طور پر مخالفت کرتے ہیں اور ظاہری طور پر اپنے کو فالوور بتاتے ہیں وہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، ان کا انجام اچھا نہیں ہے. یہ کتاب شروع میں اس بات کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ بھئی کس کون آدمی نجات پائے گا کون آدمی نجات نہیں پائے گا. فرمایا ایک ہی لوگ قسم کے لوگ نجات پانے والے ہیں، جو اس پر ایمان رکھیں گے اس کے مطابق چلیں گے، جو اس پر انکار کر دیں گے اس کا وہ لوگ بھی، اور جو انکار تو نہیں کریں گے لیکن اندر سے انکار اور باہر سے اقرار والا جو منافقت والا طریقہ اختیار کریں گے ان دونوں کے لیے نجات نہیں ہے. شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا. پھر سارے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تم کو اس دنیا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو, اور جس اللہ کی بندگی کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے وہ اللہ وہ ہے جو تمہارا رب ہے, وہ اللہ وہ ہے جو تم سے پہلوں کا, تمہارے بابا دادا جد امجد آخر تک جتنے بھی ہیں سب کا بھی وہی رب ہے, اور آگے کا بھی وہی رب ہے, تمہاری اولادوں کا بھی وہی رب ہے, تمہارا بھی وہی پالنہار ہے, پالنے والا ہے, تمہارے باپ داداؤں کا بھی وہی پالنہار تھا. تو اس کی بندگی کرنی ہی کرنی ہے, وہ اس کا حق ہے, وہ اس کا رائٹ ہے کہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے چاہے کسی طرح کی کنڈیشن میں ہوں, تم حالات کیسے ہی ہوں تمہارے ساتھ, جو کام کرنا ہے وہ بندگی کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا رب ہے اور تم سے پہلوں کا سب کا رب ہے, تم اس کے اوپر اس کی تم عبادت کرو اور اس کی فرما برداری کرو. جو لوگ اس کتاب کے مطابق عمل کریں, ایمان لائیں گے اس کتاب پر اور اس پر عمل کریں گے اور ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر لیں گے تو ان کے لیے خوشخبریاں سنانا کا نظام اللہ پاک نے شروع سے ہی شروع فرما دیا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, ان کو ہمیشہ پھل دیے جائیں گے جب بھی وہ چاہیں گے, اور جو پھل دیے جائیں گے تو وہ متشابہ قسم کے ان کو پھل دیا جائے گا, یعنی ایک ہی قسم کے ان کو نظر آئیں گے, لیکن وہ ایک قسم کے ہوں گے نہیں, وہ اب حقیقت کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہوں گے, ان کے مزے میں اور اضافہ ہو جائے گا اس سے. ان کے لیے بہترین پاک صاف بیویوں کا انتظام ہے آخرت کی زندگی میں, اور دنیا کی زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ جو ایمان اور اعمال صالحہ والے راستے پہ چلیں گے ان کو یہ انجام ہونا ہی ہونا ہے, کامیاب ہوں گے وہ. تو ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی سیدھے راستے پہ چلا وہ بیچارہ محنت مصیبت کر کے اس دنیا سے گیا, اور جو غلط راستے پہ رہا لوگوں پہ ظلم و ستم کر کے وہ مزے کر کے عیاشی کر کے اس دنیا سے گیا, تو بھائی وہ مزے میں تو وہی رہا جس نے بدماشی کی, اور بیچارہ جو سیدھا سادہ شریف رہا وہ تو پھنس کے ہی رہ گیا. ایسی بات نہیں ہے. جس نے اس دنیا میں صبر کا مظاہرہ کیا, جس نے اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا پابند اپنے کو بنایا, اللہ پاک اس کا انجام اس کو ضرور دیں گے اور وہ بہت بہترین انجام ہوگا. پہلے سے اس کتاب کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور شیطان کا جو مشہور واقعہ پیش آیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بیان فرما دیا ہے کہ یہ کہانی شیطان کی چلی کہاں سے ہے. شیطان کی بات نہیں ماننا, شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکائے گا, شیطان کوئی مخلوق ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, یہ سب نظر آنے والی تو چیز ہے نہیں. تو یہ قصہ ہے کہاں سے, اس کی شروعات ہے کہاں سے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلے دن سے تمہارے بابا آدم کے ساتھ میں یہ کہانی ہو گئی تھی کہ ہم نے تم کو عزت دی, اس عزت دینے کی وجہ سے ساری مخلوق کو یہ پابند بنایا گیا تھا کہ وہ ان کو سجدہ کرے. مخلوق کے اندر سب سے بڑے سب سے طاقتور پاورفل جو ہیں وہ فرشتے ہیں, تو سارے فرشتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو تمہارے بابا کو. اور اس زمانے میں شیطان جو ہے وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا, تو اللہ کے اس حکم میں وہ بھی شریک تھا. تو سب نے سجدہ کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی اور برتری کو تسلیم کر لیا. گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دوسری مخلوق ہے وہ تو خیر چھوٹی ہے, یوز ہونے والی ہے. ایک فرشتے ہی ہیں جو کمانڈ کرتے ہیں, جو یوز کرتے ہیں. فرشتوں کے پانی کے اوپر وہ مقرر ہیں, پہاڑوں پہ وہ مقرر ہیں, زمین پہ وہ مقرر ہیں, آسمان پہ وہ مقرر ہیں, جنت پہ وہ مقرر ہیں, جہنم پہ وہ مقرر ہیں, انسانوں کی زندگیوں پہ وہ مقرر ہیں, موت نکالنے پہ وہ مقرر ہیں, روح لا کے ڈالنے پہ وہ مقرر ہیں. فرشتے وہ ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پوری کائنات کو, اور کائنات جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتی ہے. تو جو کنٹرول کرنے والی مخلوق ہے اس کو جھکا دیا گیا انسان کے سامنے کہ ان پر بھی یہ کنٹرول کرے گا, یہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص عزت دی ہے پوری مخلوقات میں, سب سے بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے مقابلہ کروایا, اور جب جیت گئے آدم علیہ السلام تو فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو, اور ان کے ساتھ میں ابلیس بھی ہوتا تھا اس کو بھی کہا کہ تو بھی سجدہ کر. تو کہانی یہاں سے بگڑی ہے. اس کے اندر تھا تکبر اور بڑائی تھی, اس نے انکار کر دیا. جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا, اپنے دربار سے نکال دیا. اس نے یہ طے کر لیا کہ دنیا میں جتنے دن تمہارا یہ خلیفہ رہے گا اس کو سکون سے جینے نہیں دوں گا, اور کوشش پوری یہ کروں گا کہ وہ بھی اللہ کا مردود ہو جائے, جہنم میں جائے. بس اللہ نے پہلے ہی یعنی تیسرے پیج پہ ہی یہ مضمون بیان فرما دیا تفصیل سے, تاکہ قرآن پاک سننے والوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ ہے اصل چیز, یہ کہانی یہ ہے, اس کو فوکس کرنا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے رہنا ہے, اس کے اعتبار سے زندگی گزارنا ہے. ہم چونکہ قرآن زندگی سے دور ہیں تو ہماری زندگی گزارنے کا اسٹائل, سوچنے کا, رہنے کا, کھانے پینے کا, عادتوں کا, اخلاق کا, سب چیزوں کا ایک دوسرے ہی انداز سے گزرنے لگ گیا ہے. قرآن پاک کا سننے والا, قرآن پاک کو سمجھنے والا, اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس انداز سے شروع ہوتا ہے. قرآن شروع ہے اسی انداز سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس دنیا میں اس میں رکاوٹ آئے گی، رکاوٹ سب سے بڑی تمہارے نفس کی طرف سے آئے گی، شیطان کی طرف سے آئے گی، یہ شیطان ہے کون، کہاں سے یہ قصہ چلا ہے، تو بولے اس کا قصہ یہاں سے چلا ہے، یہ تمہارے بابا آدم کے ساتھ ہو گیا سو ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلے گا قیامت تک، تو اس میں تم کو بہت کیئرفل رہنا ہے، سارے انسانوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ اللہ کی بندگی میں رکاوٹ نہ آئے، سب کچھ ہو جائے لیکن اللہ کی بندگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، حلال حرام کے اندر فرق کرنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات ہیں دین کی، اس کو سمجھانے کے واسطے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کی جو شرافت اور بزرگی ہے اور بڑائی ہے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہے پہلے پارے میں بہت دور تک، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب دی گئی اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ساتھ میں جو سلوک کیا، جو بےہودگیاں کی، جو بدتمیزیاں کی، دیکھو ان کی ڈیٹیل یہ ہے. تو پچھلے نبیوں کے ساتھ میں اور پچھلی کتابوں کے ساتھ میں ان کے حاملین، یعنی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، انہوں نے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری زندگی گزارنے لگ گئے، تو اس کے 40 واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ باوجود اتنے بڑے پیغمبر کی امت ہونے کے اور باوجود آسمانی کتاب ان کے پاس ہونے کے، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے اور آخرت میں وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو کتاب جو دی گئی ذمہ داری ہے، جس نبی کے تم امتی بنائے گئے ہو ذمہ داری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے امت ہونے کی ایک ذمہ داری ہے، تم کو ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے والے طریقے کو اپنانا ہوگا، سب چیزوں میں ان کو فالو کرو، کلچر، تہذیب، تمدن، ظاہر، باطن، اخلاق، عادات، سب چیزوں میں ان کو فالو کرو. اور انہوں نے جو کتاب تمہارے سامنے رکھی ہے اور اس کی جو تشریحات پیش کی ہیں اس کو فالو کرو. کتاب اور صاحب کتاب دونوں کے ساتھ جنہوں نے بدتمیزی کی، اگنور کیا، نظر انداز کیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مخالفت کی، اس پر عمل نہیں کیا، ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا. تو تم نے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، تم کوئی آسمان سے نہیں اترے، تمہارے ساتھ میں بھی یہ نظام ہے. ایک اعلیٰ ترین آخری کتاب تمہیں دی گئی، سب سے عظیم الشان اور سب سے عظیم الشان سب سے بڑے مرتبے والے پیغمبر کی امت تم کو بنایا گیا ہے. تو جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کتاب کو کی اطاعت کرنا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کو سمجھانے کے واسطے پچھلے کتاب والوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے اور پچھلے پیغمبر کے ساتھ جو واقعات اس قوم کے پیش آئے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں یہ واقعات یعنی پہلے پارے میں 40 ہیں، یہ کہ انہوں نے یہاں بےہودگی کی، انہوں نے ایسی بدتمیزی کی، انہوں نے ایسی بدتمیزی کی، انہوں نے ایسی بدتمیزی کی، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. نبیوں کو جھٹلا دینا، نبیوں کو قتل کر دینا، چونکہ آخری نبی نہیں تھے ان کے جو نبی تھے، اور وہ ایک ہی نہیں ہوتے تھے، ان کے دور میں کئی کئی نبی آتے تھے، تو کسی کو قتل کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو جھٹلا دیا. اور جس پیغمبر پر ایمان لائے تھے اس پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اس پہ ڈاؤٹ کرنا، اس میں ان کی مخالفت کرنا. اور پیغمبر جو کتاب لائے تو اس کتاب کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی یہ کتاب تو ہے اللہ کی لیکن ہم سے عمل عمل نہیں ہوگا اس پہ. اور اللہ نے فرمایا کہ چونکہ وہ ان کا معاملہ تھا دوسرا تھا، بےہدا قسم کے وہ تھے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ ٹریٹ ویسے ہی کرنا ہوا مجھے. یعنی اللہ پاک نے پھر ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا. فرمایا کہ پھر جب انہوں نے کتاب کو نہیں اٹھانا چاہا، کتاب پر عمل نہیں کریں گے یہ کہا، تو میں نے سر کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا تھا ان کے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تور پہاڑ کو ان کے سر پہ کر دیا تھا، میں نے کہا کتاب پہ عمل کر لو اس کو، نہیں تو اب بھی کچل دوں گا. تو ایسی یعنی کیا بولتے ہیں، زبردستی میں ان کو یعنی لینا پڑا، مجبوراً لینا پڑا، تمہیں ایسے مجبور نہیں کیا جا رہا لیکن ان کو مجبور کیا گیا تھا. لیکن وہ اتنے کم بخت نکلے کہ اس کے باوجود کیا نہیں، انہوں نے کر کے نہیں دیا. سمجھ آنا وہاں سے نہ کہنے کے سن تو رہے ہم لیکن ہوگا نہیں ہم سے. وہ شریف فی قلوبہم العجلا، اور پلا دیے گئے تھے، یعنی ان کے دل گوسالے کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی تھی، یعنی رچ بس گئی تھی، بالکل ابزارو ہو گئی تھی، باطل کی محبت گھس گئی تھی ان میں. کیونکہ جب تک اللہ کی محبت آدمی کے دل میں نہ گھس جائے اور غیر اللہ کی محبت نہ نکل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ آتا نہیں. تو یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا کہ دل جو ہے نا وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو، غیر اللہ کی محبت سے دل خالی ہو. چیزیں تو آدمی کے ہاتھ میں ہوں لیکن چیزیں آدمی کے دل میں نہ ہوں، مخلوق آدمی کے دل میں نہیں ہوگی، کیونکہ پھر اللہ کی بندگی ہوگی نہیں ایسے بندے سے، تو وہی حال ہو جائے گا یہودیوں والا.
یہی وہی حال ہو جائے گا عیسائیوں والا. کتاب بھی ان کے پاس تھی, نبی بھی ان کے پاس تھے, اور بڑے بڑے معجزات انہوں نے دکھائے, لیکن ان سے عمل نہیں ہو سکا ان پر. اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں بہت دور تک. آخر میں پہلے پارے کے آخر میں ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا, وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے, جو ملت ہے, وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت پر ہیں. وہ اللہ کا پسندیدہ تھا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. چونکہ جس جگہ پر خاص طور پر قرآن پاک نازل ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے, جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, وہ عرب تھے, وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے, تو اسپیشلی ان کو بھی سمجھایا گیا اور پوری انسانیت کو سمجھایا گیا. اور جو دوسری اقوام پائی جاتی ہیں آسمانی مذہب والی, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتی رہی ہیں اور ابھی بھی مانتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ مسلمان ہونا ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونا ہے. جو مسلمان ہوئے بغیر اپنے کو ابراہیمی بولے گا وہ بے وقوف ہے. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه, جو اپنی ذات سے بے وقوف ہے وہی ابراہیمی ملت کو چھوڑے گا. اور آپ کے ماننے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کے ماننے والے یہ ابراہیمی ملت پر ہیں, آپ لوگ بالکل صحیح راستے پر ہیں, آپ لوگ حق پر ہیں, مسلمان حق پر ہے. اس مضمون کو قرآن پاک یعنی پہلے پارے کے آخر میں تھوڑا سا تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. کچھ مسائل بھی آئے ہیں آج, اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام کرو. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سود کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وصیت جو ہے نا, وہ ایک آدمی کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو 1/3 کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے. پہلے پورے میں کر سکتا تھا, پھر جب میراث کے احکام, انہیریٹن کے جو احکام ہیں وہ بیان کر دیے گئے اسلام میں, تو پھر وہ 1/3 کے اندر رہ گیا کہ اس کے اندر رہے گا. پھر روزے کے مسائل بیان کیے گئے, روزہ فرض کیے جانے کا مضمون ہے, بیماری کی حالت کے اندر روزے کو نہیں رکھنے کی اجازت ہے, سفر کی حالت میں روزے کو نہیں رکھنے کی اجازت ہے. اس کو بیان کیا گیا کہ نہیں رکھنے سے مراد یہ کہ بعد میں ان کو تم قضا کر لینا, تمہارے واسطے اس میں نرمی ہے. اور رمضان کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ روزہ رکھنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے ایک دن بعد روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایز اے رمضان, رمضان کے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایز اے رمضان. رمضان کے مہینے کا روزہ ایسا ہے جیسے نماز کی 4 رکعتیں, ظہر کی 4 رکعتیں ہیں, اس میں 5ویں نہیں ملا سکتے آپ, مغرب کی 3 رکعتیں, اس میں 4تھی نہیں ملا سکتے آپ, وہ نماز ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے پوری. ایسے ہی رمضان سے پہلے اگر ایک دن روزہ رکھ لے ایک آدمی تو وہ ثواب کا کام نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. اگر سوچا آخری شعبان ہے, رمضان ہو گیا تو رمضان ہو جاتا, نہیں تو چلو کچھ بھی نہیں. ایسا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس سے گناہ ہوتا ہے, من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جس نے چاند نہیں نظر آنے کے باوجود 30 شعبان کو روزہ رکھا, اس نے حضور کی مخالفت کی. مخالفت کر کے ثواب تھوڑی ملنے والا ہے. تو فرمایا گا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے, اسی وجہ سے عید کے دن کا روزہ حرام ہے, اسی وجہ سے 29 شعبان کا روزہ حرام ہے. کیونکہ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہوا چاند تو پھر اس دن کا روزہ نہ جائز ہے, بالکل مخالفت ہے اسلام کی شریعت کی. وہ بات بتائی گئی اور پھر اس میں کچھ اور مضامین یہ بیان کیے گئے کہ کب سے کب تک یہ روزہ رکھنا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک, جب صبح شروع ہو جاتی ہے جب سے, اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے جب تک کے واسطے. اگر یقینی علم ہو جائے کہ فلاں وقت سے شروع ہو جاتی ہے صبح, اس کے بعد ایک منٹ نہیں آدھے منٹ میں بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے بعد آپ کچھ کھائیں, اس سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا. ایسے جب روزہ ختم ہو جائے گا اس سے ایک منٹ پہلے نہیں کر سکتے, ختم ہونے کے بعد ہی کرنا ہوگا. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ روزہ ختم شروع ہونے کا جو ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا آدمی 2-4 منٹ پہلے ختم کر لے تاکہ بے احتیاطی نہ ہو. اب ایک گھڑی میں کچھ, ایک گھڑی میں کچھ, ایک گھڑی میں کچھ رہتا ہے. ٹائم ٹیبل ہمارے جو چھپے ہوئے ہیں, کسی میں 2 منٹ کا فرق ہے, کسی میں 2 منٹ کا, کسی میں 3 منٹ, کوئی 2 آگے ہے کوئی 2 پیچھے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کا وقت جو ختم بتایا گیا اس میں بھی ذرا 5 منٹ پہلے آدمی ختم کر لے, کلی کر لے, 5 منٹ نہیں تو 4 منٹ سے, مگر 2-4 منٹ اطمینان کر لے کہ ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں, اس سے پہلے فارغ ہو جائے. ایسے ہی روزہ ختم ہونے کے بعد بھی, یہ نہیں ہے کہ جلدی افطار کرنے کا مطلب بالکل ایسی جلدی کرو کہ ڈاؤٹ میں آ جائے, نہیں, تھوڑا سا 1-2-3 منٹ گزر جانے دیجئے, صبر سے کام لیجئے, وہ جلدی میں ہی آئے گا. وہ 2-3 منٹ گزرنے کے بعد, اطمینان کے بعد میں پھر روزے کو وہ کیا جائے. فرمایا گیا کہ خیط ابیض اور خیط اسود, سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا, یہ دونوں کے درمیان امتیاز ہونے تک جو ہے نا تم کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اور پہلے ابتدائی اسلام میں روزہ رکھنے کے ساتھ جب رات میں آدمی سوتا تھا تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. فرمایا وہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے تمہارے واسطے, پوری رات میں چاہے تم سو جاؤ, سو کے اٹھو, کچھ بھی کرو, کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, اپنی بیوی کے پاس رمضان کی رات میں جا بھی سکتے ہو, دن میں نہیں جا سکتے ہو, یہ فرمایا گیا. پھر اعتکاف کے مسئلے اس کے ساتھ ہی بیان کر دیے گئے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں تم اپنے گھر والیوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے, جیسے پہلے ابتدا اسلام میں جیسے حکم تھا ویسے ہو گیا اس کے بعد میں. اور پھر یہ ہے کہ البتہ رمضان کی رات میں تمہارے لیے یہ بات اب حلال کر دی گئی ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں سے ملنا چاہو, اپنی ازدواجی ضرورت پوری کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. حج کے سلسلے کے کچھ مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. خواتین کے ساتھ تعلقات کے, بیویوں کے ساتھ, اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں. طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی طلاق دے تو اس کو واپس لے لینے کا حق ہے, دو مرتبہ طلاق دے تو اس کو واپس لے لینے کا حق ہے, تین مرتبہ اگر دے گا تو اس کو واپس لینے کا حق نہیں رہے گا. دو مرتبہ تک اجازت ہوتی ہے کہ آدمی پھر سے کنٹینیو کر لے اپنے نکاح کو, لیکن تین ہو جانے کے بعد میں نہیں ہو سکتا. اور حدیثوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ یہ تین چاہے آپ الگ الگ کر کے دیں, چاہے یہ تین ایک ساتھ کر کے دیں, دونوں صورتوں میں تین تین ہی ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. جیسے تین ڈالر ایک ڈالر نہیں ہے, جیسے تین بلٹ ایک بلٹ نہیں ہے کہ اب تین مرتبہ فائر کر کے بولے میں تو ایک ہی مارا. تو تین طرح تین ہی ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتی. تو یہ تین کے بعد میں پھر واپس لینے کی اجازت نہیں ہوتی, ایک کے بعد اجازت ہے, دو کے بعد میں اجازت ہے. اور تین ایک نہیں ہوتے, تین ایک نہیں ہے, اس کو بہت تفصیل سے احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا. سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ تین تین ہی ہوتے ہیں. بس یہ کچھ اور مسائل بیان کیے گئے تھے. اس کے بعد میں قتال کے کچھ مسائل بیان کیے گئے, خرچ کرنے کے کچھ مسائل بیان کیے گئے, اور ایک بات یہ بیان کی گئی جو آخر میں عرض کر دوں. فرمایا کہ جب آپ کو جنت میں جانا ہے تو تھوڑا اس دنیا میں تم کو جنت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جنت تمہیں چاہیے تو جانی بھی قربانی, مالی بھی قربانی, محنت کرو, دین پر عمل کرو, دین کو پھیلاؤ, دین کے لیے مال بھی لگاؤ, جان بھی لگاؤ, اس کے لیے جد و جہد کرو گے تو جنت ملنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے تدابیر کریں پوری. اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ آپ کا بے انتہا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے, اس کی ایک ایک ساعت کو, ایک ایک منٹ کو یا اللہ ہمارے لیے مبارک بنا دیجئے. اے اللہ اس کی بھرپور قدر کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ دن و رات دونوں کی قدر کرنے والا بنا دیجئے. روزوں کو آسان فرمائیے, ان کو قبول فرمائیے. تراویح کو آسان فرمائیے, ان کو قبول فرمائیے. اے اللہ جس کو آپ آسان کر دیں اسی کے لیے آسان ہے. مولا ہمت بھی دے دیجئے, قوت بھی دے دیجئے, آسانی بھی دے دیجئے, فضل کا کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جو قرآن پاک سننے کی جو سعادت آپ عطا فرما رہے ہیں اس کو بھی قبول فرمائیے, اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی جو سعادت ہو رہی ہے اس کو بھی قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارا ذہن بنا دیجئے, ہمارا مزاج بنا دیجئے, اس کی انوارات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجئے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں سے دوچار ہے, اے اللہ اس میں خصوصی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ آپ اپنے ناراضگی کو ختم فرما دیجئے, اس امت کی کو معاف فرما دیجئے, اس کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بالخصوص جو مظالم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ جو حالات کا شکار ہیں, آفت سماوی کا شکار ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے ان کو نجات مرحمت فرما دیجئے. جہاں سیلاب آ گئے ہیں پروردگار وہاں مسلمانوں کا بھلا فرما دیجئے, ان کے حالات کو سنبھال دیجئے. اے اللہ ان کو سہارا دے دیجئے, ان کو ٹھکانہ دے دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں دین کی اشاعت اور حیات کے لیے, حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اے اللہ اس کو قبول فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی جد و جہد کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, کامیابیاں نصیب فرمائیے. مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزت و آبرو کی, ان کی جائیدادوں کی, ان کے املاک کی, ان کے ملکوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علیہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات معذور ہیں وہ ایلیویٹر سے جانا آنا بھی کر سکتے ہیں, لیفٹ میں جو ہے نا ایلیویٹر ہے, آنے میں آنے کی بھی سہولت ہے, جانے کی بھی.
اچھا یہ پانی کی جو بوٹلیں ہیں یہ اپنے اپنے ساتھ لے کے جائیے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ اور خالی جو بوٹلیں ہیں اس کو گاربیج کے اندر ڈال دیجیے